نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پر اثر واعظ فرمایا، جس میں آخرت کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے تھے اور ہمارا دل نرم ہو گیا. وہاں سے بیان سن کر جب ہم گھر آئے تو آ کر اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے، کچھ دنیا کی باتیں بھی ان سے ہونے لگیں، ہنسی مذاق کی اور دل لگی کی باتیں بھی ہوئیں، یہاں تک کہ وہ جو کیفیت ہمارے دل پر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم پر طاری ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. تو میں نے دل میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ہم تھے تو ہمارے دل پر رقت طاری تھی، آخرت کے بارے میں فکر تھی، اور جب گھر میں آ گئے تو بالکل وہ حالت تبدیل ہو گئی، فکرات ختم ہو گئے اور بے فکری سی طاری ہو گئی. بہرحال دل میں جب سوچا تو میں نے یہ خیال کیا کہ یہ تو منافق والی بات ہے. چنانچہ میں باہر آ گیا اور میں نے میری زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ نافقہ حنزلہ، یعنی حنزلہ تو منافق ہو گیا. یہ کہتا ہوا میں جا رہا تھا کہ سامنے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، یعنی ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ تم منافق ہو، لیکن ایسی بات کیا کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے اصل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں چلے جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے، تو یہ تو نفاق کی کیفیت ہے، اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ میں منافق ہو گیا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور گھروں میں آتے ہیں تو طبیعت پر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، آؤ ہم دونوں چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کرتے ہیں. چنانچہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیت کو ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے حنظلہ، بات یہ ہے کہ اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں رہتی ہے ہر وقت رہے تو راستوں میں فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگیں، اور تمہاری کیفیت اگر ایسی ہو تو راستوں میں چلنا تمہارا دشوار ہو جائے. مطلب یہ تھا آپ نے فرمایا کہ لیکن یہ گاہے بگاہے کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے، ہر وقت کی کیفیت نہیں رہ سکتی، اور چونکہ ہمارے ساتھ اور دیگر لوازمات بھی اللہ تعالی نے رکھے ہیں، بیوی بچوں کی ضروریات بھی ہیں، ان سے ہنسنا بولنا بھی ہے، تو یہ سب بھی دین ہی کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وہ کیفیت تمہارے اوپر رہے جو میری مجلس میں رہتی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ نفاق کی علامت نہیں ہے. البتہ جو سوچنے کی بات ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات کو اپنے دین کی فکر کتنی ہوتی تھی، کس قدر فکر ہے کہ ذرا سی طبیعت میں تبدیلی آ گئی تو اپنے بارے میں خود یہ سوچنے لگے کہ خدا نہ کرے یہ نفاق کی علامت تو نہیں. آج بڑی بڑی کیفیات سے ہم گزر جاتے ہیں لیکن کبھی اپنے بارے میں ایسا کچھ ہمارے دل میں خیال نہیں گزرتا کہ ہماری دینی حالت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تبدیل ہو گئی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، ہم اس بارے میں زیادہ غور و فکر نہیں کرتے. ہمیں اپنی دینی حالت ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت ہی تنزل ہے. دینی حالات اور دینی معاملات میں ہمارے بہت زیادہ تنزل ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مدتیں گزر گئیں یہاں مسجد میں آتے ہوئے، اور رمضان بھی اللہ تعالیٰ ہر سال اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرماتے ہیں، مسائل بھی ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ واقعات اور حالات بھی ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو دینی حالت میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی ہمیں محسوس نہیں ہوگی. جو کیفیت پچھلے سال تھی شاید وہی اس سال بھی ہو، تو بہت زیادہ تبدیلی ہم اپنے حالات میں نہیں پاتے. ابھی کل ہی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے فجر کی، اس وقت بھی بعض لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی بعض لوگوں کے منہ میں کچھ نہ کچھ نوالے اور کچھ نہ کچھ کھانا پینے کی چیز ہوتی ہے. تو حالانکہ بعض ایسے بھی ہوں گے یقیناً کہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، تو بات یہ ہے کہ اعتکاف میں ہوں یا نہ ہوں، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور ہر سال ہی تقریباً یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اذان سے 5-10 منٹ پہلے بھائی سحری کا کھانا پینا ختم کر دینا چاہیے، اور اپنے دانت وغیرہ صاف کر لینے چاہیے، منہ صاف کر لینا چاہیے، تاکہ ہم بالکل صاف ستھرے ہو کر اور بالکل جو ہے وہ تیار ہو کر مسجد میں آ جائیں، صفوں میں بیٹھ جائیں. لیکن اگر وہی کیفیت آج ہماری اب بھی ہے جو برسہ برس سے چلی آ رہی ہے، تو اپنی حالتوں پر ہمیں بہرحال غور کرنا چاہیے کہ کتنی فکر ہم اپنے دین کے بارے میں کر رہے ہیں. بالکل آخری وقت میں سارے کام انجام دینا اور آخری وقت میں ہی ان کاموں کو نمٹانا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ دین ہے. میرے عزیز بھائیو، اس طرح غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کی عبادت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت وہ رہتی نہیں ہے. مثلا اب اگر اذان کے وقت کوئی کھا پی رہا ہے تو اس کا روزہ کیا ہوا؟ اس کا روزہ نہیں ہوتا. وقت تو اس سے بھی 5 منٹ پہلے ہمیں ختم کرنا چاہیے احتیاطاً، لیکن اگر ہم گھڑیوں کے مطابق بھی چلیں اور دیکھ لیں تب بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ میں نے ایک معمولی سی مثال دی ہے، ورنہ اس جیسی اور بہت سی مثالیں ہیں دین کے بارے میں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں فکر ہی نہیں. بہت زیادہ ہم نے سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس ہم دیندار ہو گئے. لیکن رات دن یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی گاڑی کو غلط ہم نے لگا دیا، اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہم اپنی نماز میں مست ہیں لیکن اس سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری غلط گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اور بہت سے ہمارے کام ایسے ہیں کہ نماز روزہ تو ہم کرتے ہیں لیکن معاشرتی زندگی میں اپنے حالات تبدیل کرنے کی بالکل فکر نہیں کرتے، اور اس سے دوسرے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچتی رہتی ہے. ہمیں اس طرف غور کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نماز اور روزے ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے تمام گر ہمیں سکھلائے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے، جس کے قول و فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم عبادات تو بڑی بڑی انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں اور دوسروں کے لیے تکلیف اور ایذا کا سبب نہ بنیں، تو حقیقت میں ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے. لیکن اگر نماز روزہ بھی سب کر رہے ہیں اور دوسرے کام بھی انجام دے رہے ہیں، تو پھر صرف ظاہری حالات ہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے ہماری تبدیلی کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. تو اس طرح ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ شہری میں خاص طور پر فکر کریں کہ اتنی دیر تک نہ کھانا کھاتا پیتا رہے آدمی کہ اذانیں ہو جائیں اور ابھی ہمارا کھانا پینا ختم ہی نہ ہوا ہو. ایسی صورت میں پھر روزہ نہیں ہوتا، اور روزہ نہیں ہوتا کوئی اعتکاف میں تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا، یعنی مسنون اعتکاف تو ختم. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. خدا نہ کرے ہمارے اعمال خراب تو نہیں ہو رہے. تو اپنے اپنے دین کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے درجات اتنے بلند تھے، اس کے باوجود وہ ان باتوں پر اتنا غور و فکر کرتے تھے کہ اپنے اوپر منافقت کا جو ہے وہ حکم لگا لیتے تھے، اور انہیں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات کی وضاحت کرنی پڑتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے تھے کہ نہیں، تم منافق نہیں ہو، تم پکے مسلمان ہو. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس طرف غور کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رہنما بھی ہیں، ہمارے شیخ بھی ہیں، ہمارے پیر بھی ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم سب کے سامنے ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں ان کا بستر ان کا کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جسے دوہرا کر کے ہم بچھا دیا کرتے تھے. ایک دفعہ میں نے سوچا کہ اس کو اگر ہم چوہرا کر کے بچھا دیں تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آرام ملے. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا کہ آج رات جو ہے وہ مجھے نیند زیادہ آئی اور صبح اٹھنے میں یہ مانے رہی بات. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس ٹاٹ کو دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیا تھا. فرمایا کہ نہیں، اس کو ویسے ہی رہنے دو جیسا تھا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے اور ایک مہینے کے لیے علیحدگی اختیار فرما لی، تو اجازت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر دوبارہ اجازت لی، دوبارہ بھی آپ خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ اجازت لی، اس کے بعد آپ نے اجازت دی تو آپ تشریف لے گئے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک طرف تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے ایک مٹھی، اور تین چمڑے یعنی بغیر دباغت کے وہ رکھے ہوئے تھے، بس کل یہ کائنات تھے پورے گھر میں، اس کے علاوہ اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اور جب آپ اٹھ کر بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ بوریے کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر موجود تھے، خوبصورت جسم تھا اور بوریے کے نشان آپ کے کمر پر موجود تھے. تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ قیصر و کسرا یوں روم اور یونان کے لوگ تو عیش و عشرت میں مستیوں میں دن گزارتے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود جو ہے وہ دنیا کی یہ کیفیت ہے کہ میں دیکھتا ہوں آپ کے گھر میں کوئی چیز ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ عمر کس شک میں پڑے ہوئے ہو اب تک؟ کیا ابھی تک تردد میں ہی ہو؟ پھر فرمایا کہ آخرت کی جو نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں ان کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت زیادہ ہے. دنیا جو ہے اگر کفار کو دے دی گئی ہے تو اللہ نے ہمارے لیے آخرت چن لی ہے. مطلب یہ تھا کہ اس پر بھی شکر گزاری کا معاملہ تھا، اور حضرت عمر کو تنبیہ فرما رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ وسعت فرما دے. تو آپ نے اس پر یہ بات فرمائی کہ اس مغالطے میں نہ رہو، یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہاں جیسی بھی گزر جائے گزر جائے، اثر اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس پر شکر کرو. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس پر یہ حال تھا کہ سوا چھ چھ پارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز میں رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز شروع کی تو ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، تقریباً ڈھائی پارے پر مشتمل. اور یہ پڑھنا ہمارے آپ کی طرح نہیں تھا، تجوید و ترتیل کا لحاظ رکھ کر آیات رحمت پر دعا فرماتے تھے اور آیات عذاب پر اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. اس طرح سے یعنی اس صفت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعتیں پڑھی، تو سورہ بقرہ ایک رکعت میں، سورہ آل عمران دوسری رکعت میں، سورہ نساء تیسری رکعت میں، اور اس کے بعد سورہ مائدہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعتیں تقریباً سوا چھ پارے ہوتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تو اس صفت کے ساتھ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری ساری رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں، پیروں پر ورم ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے ہیں، جس دروازے چاہے آپ داخل ہو جائیں یہ آپ کو خوشخبری دے دی ہے، اس کے باوجود آپ اتنی محنت فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا، افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جس اللہ نے اتنی مہربانیاں مجھ پر کی ہیں تو مجھ پر شکر بھی واجب ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن ہم اپنا خود غور کریں کہ کیا یہ کیفیات ہم پر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف توجہ دلا رہا ہوں اس بات کی طرف کہ ہمیں اپنی دنیا کی جیسے فکر ہے ایسے ہی اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دیں، آپ سب حضرات کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت دارین نصیب فرما، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین، ہماری یہ عبادتیں بلا شبہ آپ کے دربار کے لائق نہیں ہیں، لیکن اے اللہ ہم جیسی بھی ہیں آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اپنے فضل سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائیے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.